السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وتواصوا بالحق. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. آج کے خطبے کا موضوع ہے بعض نبوی نصیحتیں. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اکرم الخلق سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے جب گفتگو کرتے تھے تو کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فرامین میں کیا پیغام ہوتے تھے؟ نصیحت. ذرا قریب آ جائیں. نصیحت کی اہمیت کیا ہے؟ اور نصیحت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، نصیحت سننے والا کیسا ہونا چاہیے، اور اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. یہ پانچ نصیحتیں کیا ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نصیحت دین اسلام کے مختلف حصوں میں سے ایک بنیادی حصہ ہے. دین اسلام کا قیام نصیحت پر ہوتا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدین النصیحہ. دین نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت کا لفظ جو ہے وہ نصحہ سے لیا گیا ہے، اور نصحہ عربی زبان میں کسی خراب چیز کو درست کرنے کا نام ہے، اور عام طور پہ یہ اس گندے کپڑے سے گندگی ہٹانے کو کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص کپڑا دھوتا ہے اور گندگی اس سے زائل ہو جاتی ہے، یا پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتا ہے سلائی کر کے، اسے بھی نصحہ کہا جاتا ہے. تو نصیحت کا معنی ہے کہ کوئی غلطی دیکھ کر، کوئی برائی دیکھ کر لوگوں کو غلطی سے یا برائی سے آگاہ کیا جائے. ٹھیک. تو نصیحت عام لفظوں میں برائی سے رکنے کا حکم ہے، غلط کاموں سے اور برے کاموں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. اور نصیحت کرنے والا انسان ایسا ہو کہ وہ جانتا ہو کہ وہ کس چیز کی نصیحت کر رہا ہے، بغیر علم کی نصیحت نہیں کی جاتی. اگر آپ کو اگر آپ خود کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے وہ صحیح یا غلط ہے, تو پھر آپ کس طریقے سے اس شخص کو اچھی بات کر سکتے ہیں جس اچھے کا آپ کو خود علم نہیں ہے؟ تو نصیحت کرنے والا انسان جو ہے عالم ہونا چاہیے اور اس کا علم اس نصیحت تک محدود ہونا چاہیے کم سے کم. اور جو نصیحت سننے والا ہے وہ شخص نصیحت کو سنے اور اس پر عمل بھی کرے, یہ اس پر فرض ہے. اچھا, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہو کہ وہ شخص برا ہو. بعض اوقات صرف یاد دہانی کے لیے کوئی شخص نصیحت کرتا ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا چوری کرنا بری عادت ہے, چوری کرنا حرام ہے. اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا بیٹا چور ہے, یہ بھی نصیحت کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے. لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو خود غلطی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو پھر وہ نصیحت کی طرف توجہ تو دور کی بات, وہ اس نصیحت کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, نصیحت کہ ہم سب مستحق ہیں, ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے, اور غلطی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اصرار کرنا اور نصیحت کو نہ سننا, اس میں قباحت ہے. اور سب سے عظیم نصیحت کرنے والے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے بہترین نصیحت کو سننے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے اپنے صحابہ کرام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں نصیحت کا نور ہوتا ہے. ایک ایک جملے میں ایسا پیارا پیغام ہوتا کہ ان الفاظوں سے بعض لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. کہاں شرک بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق تھے, اور کہاں انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی پوری تاریخ میں کہ ایسے لوگ کبھی اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے, صحابہ کرام جیسے لوگ. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے بیچ میں رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تھی, اکرم الخلق سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن اخلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم, کہ بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں. اور یاد رکھیں علی خلق عظیم اور فی خلق عظیم یا ذو اخلاق حسنہ مختلف الفاظ ہیں, اور سب میں فرق ہے. ایک انسان کے اخلاق اچھے ہیں, یعنی سچ بولتا ہے, امانت دار ہے, نصیحت کرتا ہے, مسکراتا ہے, الغرض اس کے اندر بہت سارے اچھی صفات ہیں. یہ شخص جو ہے اس شخص کو کہتا ہے کہ اچھے اخلاق والا. لیکن اچھے اخلاق پر صرف ایک ہی ذات ہے اس دنیا میں, اور وہ ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں جہاں پر دنیا والوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہیں سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. اور انک لعلی خلق عظیم کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ سچ سے دوری بھی اختیار کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ کسی مجبوری کے تحت حقیقت کے خلاف بات ہی کر دیتا ہے، اور مجبوری کے تحت اگر جان کا خطرہ ہو کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رحمت اللہ علیہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ بھی ہوا، قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، تب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا. تو جہاں پر لوگوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. تو نصیحت کرنے والا کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، نمبر ایک علم، نمبر دو حسن اخلاق. اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو پھر آپ کی نصیحت لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے اور سننے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تو اچھے انداز میں میرے اندر چھپی ہوئی برائی جو مجھ سے ظاہر ہوئی ہے اس برائی سے مجھے بچانا چاہتا ہے، میرا خیر خواہ ہے، تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں. یاد رکھیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ پھر عام شخص نہیں رہتا، علم کی نعمت اور حسن اخلاق کی نعمت. وہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں عظیم نعمتوں کے مالک ہیں. بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن حسن اخلاق کی کمی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں میں حسن اخلاق تو ہوتا ہے لیکن علم کی کمی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور حسن اخلاق سے نوازا ہے وہ اس دنیا کے بہترین لوگوں میں ہیں. اب آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی طرف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند نصیحتیں فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس. پہلی نصیحت محرمات سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. محرمات کا اجتناب کرو، محرمات سے بچو، تکن عابد الناس، تم سب سے زیادہ عبادت گزار شخص ہو جاؤ گے. محرمات کیا ہے؟ محرمات کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ اور محرمات کا اجتناب کیسے کیا جاتا ہے؟ محرمات کی تعریف یہ ہے کہ حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کے متعلق شریعت نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو کہ فلان چیز سے بچو، اور یہ حکم لازمی طور پر دیا ہو. حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق شریعت لازمی طور پر اس سے بچنے کا اجتناب کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ. ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی ہے وہ حرام ہے. زنا بھی حرام ہے اور ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی وہ بھی حرام ہے. تو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اور گانے اور بجانے سننا جس میں عشق اور معشوقی کے الفاظ ہوں، جس سے شہوت گرم ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہے. اور ویسے گانے بجانا تو ہر قسم کے حرام ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ایسے گانے جس میں بےہودگی ہو اور بد الفاظ ہوں، یہ پھر ظلمات بعض و فوق بعض ہو جاتے ہیں. اور یہ جو تحریم ہے یہ دو لفظوں سے ہمیں شریعت کے الفاظوں میں ملتا ہے، یا تو نہیں کے الفاظوں سے کہ فلان کام نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں لا تشرك باللہ ان شرک لظلم عظیم. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر جب آپ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے کبھی بھی شرک نہ کرنا. تو یہاں سے اس آیت کریمہ میں شرک سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی شرک حرام ہے. اور دوسرا لفظ ہے اجتناب کا حکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنب السبع الموبقات، سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو، بچ جاؤ. یہاں پر اجتناب کا لفظ نہیں کا لفظ نہیں ہے، اور عربی زبان میں امر اور نہیں دونوں متضاد ہیں، امر حکم ہے اور نہیں منع کرنا ہے، لیکن نہیں تو واضح ہے بنیادی طور پر حرام کے لیے ہے، لیکن جو امر ہے وہ کیسے نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ حکم دیا جاتا ہے کسی چیز سے اجتناب کرنے کا تو یہ بھی نہیں ہو جاتا ہے، اور اسے بھی حرام کہتے ہیں. محرمات کے ارتکاب کا حکم کیا ہے؟ محرم کا حکم یہ ہے کہ جو محرمات کے ارتکاب کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے، اور جو محرمات سے بچتا ہے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. محرمات مختلف قسمیں ہیں. سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بچے کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک کا ارتکاب کرنا، اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دینا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں، معلوم ہیں شریعت کے الفاظوں میں، قرآن مجید کی آیات میں سے احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق واضح بیان فرمائے ہیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق تو بیان کیے ہیں، درند اور پرند کے حق بھی بیان کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حقوق سے آگاہ بھی نہیں کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان ہی نہیں کیے. اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں، معلوم ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں بچہ بچہ جانتا تھا، اور آج کے زمانے میں بڑا عجیب سا زمانہ ہے کہ بعض بڑی پگڑی والے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھ نہ سکے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کی خاصیات مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عین توحید ہے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر ایک ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی زندگی موت، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ اسے کہتے ہیں حق الربوبیہ. قرآن مجید کو آپ پڑھیں، کہیں پر آپ کو ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت، جینا اور مرنا، پیدا کرنا، مشکل کشائی، حاجت روائی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق خاص ہے. بعض لوگوں کو بعض آیات سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں تاکہ طالب علم کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آیت کو یوں کوٹ کرتے ہیں ادھوری، شروع سے نہیں پڑھتے آیت کو، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں، یہ احبر غلام زکیہ، پاک بیٹا، اچھا بیٹا. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالی نے بیٹا کرنے کی صلاحیت اور طاقت جبریل علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق ہے. جب ان کو کوئی اور جواب نہ ملا، اب ایک غلط عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک غلط نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پر منہ تو مارنا تھا، کوئی بھی دلیل ڈھونڈنی تھی، دلیل کوئی نہ ملی، پھر ایک نئے فتنہ ایجاد کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عطائی طور پر خالق ہے. اسی آیت کریمہ میں تھوڑا غور کیا جائے اور آیت کو شروع سے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. انما، غور کرے ذرا الفاظوں پہ، لفظ حصر ہے عربی زبان میں، کہ میری حیثیت یہ ہے صرف اور صرف جو میں بیان کرنے والا ہوں. انما انا، میں رسول ربک، تمہاری رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کون سا پیغام لے کے آئے تھے؟ ایک کلمہ لے کے آئے تھے. کلمہ کون سا؟ کن. کہاں سے لے کے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے، اور اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میرا یہ کلمہ جو ہے مریم علیہ السلام تک پہنچا دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے خالق کون ہے؟ جبریل ہے یا جبریل اور سیدنا مریم کا رب ہے؟ کون ہے؟ لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ اور پھر اگر جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے پیدا کیا ہے، پھونک ماری ہے مریم علیہ السلام کے درے کہتے ہیں، جیب کہتے ہیں اس گلے کو، یہاں پر پھونک ماری ہے، اور پیدا ہم نے کیا ہے. تو قرآن یہ تو خود واضح الفاظ میں دلالت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا ہے، اور ہم میں بنیادی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جبریل علیہ السلام صرف پیغام لے کے گئے ہیں بس. لیکن اس آیت سے یہ معنی اخذ کرنا کہ جبریل علیہ السلام بھی پیدا کرنے والے ہیں، اور اگر جبریل بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں پھر عبد القادر جیلانی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر عبد القادر جیلانی پیدا کرنے تو پھر ہر ولی پیدا کرنے والا ہے. والا عجب بات ہے میرے بھائیو، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسی باتوں سے. باقی الحبیب الجفری ایک صوفی ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جو آپ جا کے دیکھیں، وہ شخص لکھتا ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بیٹا ضرور پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ بات عوام الناس میں اس لیے نہیں کہتے تاکہ کوئی زانیہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ نہ لے کے اور یہ کہے کہ فلان ولی نے فلان رات کو اس بچے کو پیدا کیا تھا، ورنہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی بھی بچے پیدا کرتے ہیں. پھر اب ہم جب کسی کو نصیحت کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، اسے بچنا چاہیے، اس کی بجائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ہمیں بڑے برے شر سے آگاہ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن نہیں، صرف ان کو دو باتیں آتی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، ان سے بچو، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچاروں کے پاس. ان للہ ان الیہ راجعون. تو سب سے بڑا حرام ہے شرک، اور شرک کا اجتناب ہر مسلمان پر فرض ہے. اجتناب تب ہوگا جب ہم سمجھیں گے شرک ہوتا کیا ہے، تو یاد رکھیں جیسے کہ توحید کو سمجھنا فرض ہے ویسے شرک کو سمجھنا بھی فرض ہے. اچھا دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا میں بات پوری کر لوں, حق ربوبیت ہے, دوسرا حق حق الوہیت حق عبادت, کہ جیسا کہ نماز روزہ حج زکات عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے دعا پکار قربان نظر و نیاز یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, خوف ڈر امید توکل یہ دل کے عبادات ہیں, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے, ہماری نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے, ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں یہ نظر حسین کے لیے ہے, یہ نظر علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے, وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے, کسی اور کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے, اسی طریقے سے نظر صدقات اور خیرات قربانی کر یہ بھی سارے عبادات ہیں, تو پھر دوسروں کے لیے کیسے جائز ہیں؟ اور تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ صفات الکمال کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لے آنا فرض ہر مسلمان پر, جو نام اور جو صفات جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے یا صحیح حدیث میں ذکر ہوا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر تکیف اور کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, ان چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب کیسے غفور الرحیم؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کا رحم نہیں کرتا, لیکن رحم ضرور کرتا ہے. مشابہت خالق مخلوق کبھی ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سب سے بڑا حرام ہے. دیگر محرمات شرک کے بعد بدعات ہیں, اور بدعت ہر اس چیز کا نام ہے جسے دین میں ایجاد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے, ثواب کی نیت سے آپ کو عمل کرتے ہیں, اس کی دلیل نہیں شریعت میں, اسے کہتے ہیں بدعت. جشن میلاد النبی, اصال ثواب, عرس اور میلے, محرم کا ماتم, رجب کے کنڈے, شب معراج, شب برات, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. بدعات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے تعلق دین سے ہے, اور جس چیز کا تعلق دین سے ہو بغیر دلیل کے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں. فهو رد, معذرت کے ساتھ, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل موجود نہ ہو دین میں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور بدعت کے بعد ہیں پھر دیگر محرمات, کبائر الذنوب, کبیرہ گناہ, جیسے کہ سود ہے, زنا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, خودکشی ہے, یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. والدین کی نافرمانی ہے, والدین کو تکلیف پہنچانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. رشتے کو توڑنا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ لسٹ لمبی چلی جائے گا, آپ اب بہتر جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں. تو محرمات کا اجتناب فرض ہے, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور کریں, محرمات کا اجتناب اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس, حرام سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. جب انسان محرمات کا اجتناب کرتا ہے تو پھر جو وقت وہ حرام میں لگاتا تھا اس کو وقت بچ جاتا ہے, جب اس کا وقت بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت وہ عبادت میں صرف کر دیتا ہے, اور جس طریقے سے عبادت میں زیادہ وقت صرف کرتا رہے گا اتنی وہ عبادت میں بلند درجے حاصل کرتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تکن اعبد الناس, اس دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو محرمات جو ہیں وہ عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. وقت آپ کے پاس ایک ہی ہے, لمحہ ایک ہی ہے, دو نہیں ہے. ایک وقت میں آپ ایک چیزیں کر سکتے ہیں, دو چیزیں نہیں کر سکتے. یا تو آپ اس لمحے کو خیر میں صرف کر سکتے ہیں یا شر میں صرف کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جو وقت جو لمحہ خیر میں صرف نہیں ہوتا وہ شر میں ضرور ہو جاتا ہے. اور یہ شر ہی کافی ہے کہ آپ سوچوں میں گمسم ہیں, سوچ رہے ہیں اور شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, آپ کو اچھی سوچ تو آنے نہیں دے گا وہ. اور جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ صرف سوچتے نہیں وہ کرتے بھی ہیں. اور اچھی سوچ رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں جو اچھا سوچتے ہیں وہ زیادہ نہیں سوچتے, کیونکہ وہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں, سوچتے فوراً کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف سوچتے ہی رہتے ہیں, بیٹھے ہوتے گمسم, وہ پتہ کہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن ان کے دل شیطان کے وسوسے سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے شیطان کے وسوسے سے اور شر سے. تو عبادت کا گہرا تعلق ہے محرمات سے اجتناب کا. دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس, جو چیز اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے, جو آپ کی تقدیر میں رزق لکھا ہے, اس پر راضی ہو جاؤ تم دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے, امیر بن جاؤ گے. میرے بھائی امیر کون ہوتا ہے اور غریب کون ہے؟ امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں, یہ ترازو خراب ترازو ہے, اس ترازو میں خرابی ہے کہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو مال پہ دولت پہ. امیر انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو, امیر انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس قناعت زیادہ ہو. قناعت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو دیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں یہ قناعت ہے. کیونکہ یاد رکھیں اگر آج دیکھیں اگر آپ فقیر نہیں ہیں, فقیر اسے کہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کے اخراجات سے ضروری اخراجات سے کم ہے, اسے مسکین کہتے ہیں. اگر آپ فقیر ہیں یا مسکین ہیں تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی زکوٰۃ کے مال سے جو ہے آپ کو زکات دیں. اور اگر آپ فقیر و مسکین نہیں ہیں تب بھی آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق عطا فرمائے وہ آپ کو کافی ہے. اگر کافی نہیں تو پھر مسکین ہے, اگر کافی نہیں ہے تو پھر مسکین ٹھہرا. اگر مسکین ہے تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کو زکات دیں, مسلمان زکات نہیں دیتے تو ان کا قصور ہے. شریعت اس بدعملی سے بری ہے, اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے. اور صحیح بات ہے ہمارا ہی قصور ہے, ہمیں کیا پتہ زکات ہوتی کیا ہے, ہم نے کب زکات کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ بہت کم لوگ سوچتے زکات کے بارے میں, بہت کم لوگ اپنے پیسوں کو گنتے ہیں زکات کے لیے. ہم گننا تو جانتے ہیں سیونگ کے لیے, لیکن زکات کے لیے کب ہم نے گنا ہے؟ اسے میرے حضروں و سامعین سے بہنوں بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ زکات کے لیے پیسوں کو کبھی گنا کریں, تاریخ لکھ دیا کریں کب ایک سال ہو رہا ہے اور زکات کا نصاب پورا ہوا ہے نہیں ہوا. خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں, سونا ہے گھر میں, کبھی سوچیں اس کی زکات بھی دینی ہے. بعض عورتیں فون کرتی ہیں کہتے پچھلے 10 سال سے میرے پاس سونا ہے اور میں نے کبھی زکات نہیں دی اس کی. 10 سال میں اللہ تعالیٰ کا حق اور مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, اپنے نسب پہ ظلم کیا جا رہا ہے, مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے, اسے پرواہ نہیں, پتہ نہیں. لیکن اللہ کا شکر 10 سال کا پتہ تو چلا. یاد رکھیں 10 سال کی زکات دینا فرض ہے. غلبۃ الظن جتنی بھی آپ کو یاد, جتنی بھی سونا تھا آپ کے پاس وہ جتنا زیادہ ہوا ہے جب سے نصاب پورا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ مسلمانوں کا حق ہے, یہ آپ گردن میں سے تب تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ اس حق کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو امیر وہ انسان ہے جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہے. ایک شخص, واللہ عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک فقیر اور مسکین جب بھی پاؤں کی طرف دیکھتا اور روتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ گلا سڑا جوتا میری قسمت میں لکھا ہوگا, کب تک یہ پہنتا رہوں گا میں, میری حالت کب تبدیل ہوگی, یہ شکوہ اس کی زبان پہ تھا. ایک مرتبہ گزرتے اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے, جیسے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرے پیرے کے نیچے زمین نکل گئی ہے, ارے میں تو اپنے سڑے ہوئے جوتوں کو رو رہا ہوں اور اس شخص کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ کا شکر میرے دو پاؤں تو ہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے نعمت سے نوازا ہے, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہم مومن ہیں متقی ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ سب نعمت آپ کو کیا چاہیے؟ مال کی بات, مال تو سب, کون سا دنیا دار ایسا ہے جو مرا ہے اور مال ساتھ لے کے گیا ہے؟ کسی کو جانتے تو مجھے بتائیں, مرنے والے کے ساتھ ایک ریال تک, ایک روپے تک کوئی نہیں ڈالتا, اس کی جیب, اس کی سب کچھ صاف کر دیا جاتا ہے پہلے سے, اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں, اور صرف دو کپڑوں میں اسے اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے. تو قناعت, آپ حسن فرماتے وروا, راضی ہو جاؤ, بما قسم اللہ لک, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے, اور اللہ کی قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھا ہے اور میری قسمت میں لکھا ہم اسی کے لائق ہیں. ہم ایسے ہی ہیں میرے بھائی, ہم ہیں کیا, ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسمت پر اعتراض کریں, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کیا پتا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے, اور وہ بیچارہ پریشان ہے, اسے پتہ نہیں کہ وہ اپنے اس مال کو کہاں پہ کرے, کہاں پہ صرف کرے. واللہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس مال کی دولت بھی ہے اور ایمان کی دولت بھی ہے ایک ساتھ, بہت کم لوگ ہیں, ورنہ صرف مال کی دولت والے تو بہت ہیں اس دنیا میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں فقیر اور مسکین امیروں سے 40 سال پہلے جائیں گے. یہ 40 سال کی مدت جو ہے یہ کہاں پہ ان کا حساب ہو رہا ہے؟ اب پتہ, ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور حساب دگنا ہوگا, کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے, جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا حساب دے گا؟ تو ایک حساب سے تو بچ گیا نا وہ. اور اگر ایمان اور توحید مضبوط ہے اور محرمات سے اجتناب کیا ہے تو پھر میرے بھائی بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا. اس کے جو امیر ساتھی, وہ یاد رکھیں میدان محشر میں, بعض لوگ سمجھتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں چلو 40 سال کے بعد جائیں گے تو صحیح, میدان محشر میں ایک لمحہ بھی بہت مشکل سے گزرتا ہے, پلس رات سے گزرنا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. پل سرات کے نیچے جہنم ہے اور اس میں سے اس پر سے گزرنا ہے, اور ظاہر ہے جو بعد میں آ رہے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھ کے آ رہے ہیں, اور جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھا تو رکھے کم دیکھا ہے, کم سے کم 40 سال پہلے تو گئے ہیں نا, تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ جس کے پاس دنیا ہے وہ بھی پریشان ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے, تو پھر آپ کی پریشان ہوتے ہیں؟ راضی ہو جائے, جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہم اسی مقدر کے لائق ہی ہیں. تو اغلب الناس سب سے بڑا امیر یہ انسان ہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے, اب سب سے بڑا امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ امن و امان میں ہے, فی سربہ اپنے گھر میں, امن و امان میں ہے, فی سربہ اپنی چھت میں اپنے گھر میں, عند حقوت یومہ اس کے پاس اس کے دن کا خرچ ہے, معافر فی جسدہ تندرست ہے, فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, یہ ایسا انسان ہے جس کی ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. پوری دنیا جانتے ہیں, دنیا کے سارا مال و متاع اس انسان کے قدموں میں, سارے کے سارے مال و متاع کا مالک بنا بیٹھا ہے. 4 چیزیں ہیں, جس کے پاس نہیں ہے وہ سب سے بڑا فقیر ہے, اور جس کے پاس ہے یہ 4 وہ سب سے بڑا غنی ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات سر کی یہ چھت, جس کے پاس گھر ہے اور ضروری کہ اپنے اس گھر کا مالک ہو, کرایہ پر بھی کیوں نہ ہو, جھوپڑی بنے بھائی کیوں نہ ہو, ستر تو ہے, پردے میں تو ہے. وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر چھت کے ہیں, کل محل میں رہتے تھے, سیلاب آیا, آج بغیر چھت کے پڑے باہر. ہماری آنکھوں کی مثال ہے ہمارے سامنے. ایک شخص کہتا ہے میں جب بھی رات کو اسے لیٹتا تھا نا, سوتا تھا, تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ چھت کبھی بھی سر پہ گر سکتی ہے، کب تک ہم اس حال میں رہیں گے، ارے یہ اس چھت سے کب جان چھوٹے گی؟ ایسے عجیب سی جان چھوٹی تھی اس بیچارے کی، سیلاب آیا وہ پورا گھر بہہ گیا، اب بغیر چھت کے جب لیٹتا کہتے اللہ تعالیٰ وہی چھت اچھی تھی، چھت تو تھی سر پہ، تو بڑی نعمت ہے چھت کا ہونا، پردے کا ہونا بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اور بہت سارے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں. جو شخص جس شخص کی صبح، ابھی بعض لوگوں کی صبح بھی نہیں ہوتی، رات ہی کو مر جاتے ہیں، تو زندگی کا ہونا یہ جینے بھی ایک نعمت ہے میرے بھائی. صبح ہوئی، چھت ہے، امن و امان ہے، امن و امان کی نعمت بڑی نعمت ہے. مصر کا حال جا کے دیکھیں آج، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. روزانہ کئی لوگ مر رہے ہیں، فتنہ ہے، امن و امان کے خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں. کل تک تو یہ خبر تھی کہ سی پورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے قاہرہ کا، اب سی پورٹ کھلے گا، بزنس ہوگا تو کوئی چیز کھانے کو ملے گی نا، ڈر کے مارے لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، جب دکانیں بند ہیں تو آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میرے بھائی امن و امان کی بڑی نعمت ہے زندگی، چھت، امن و امان، معافن فی جسدہ، تندرستی، صحت ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے. میرے بھائی اگر یہ صحت نہ ہو، اگر بیماری ہو تو ایک ایک لمحہ مشکل سے گزرتا ہے اس دنیا کا. اگر آپ کو یقین نہیں تو جا کے دیکھیں ان مریضوں کو جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ان کی گردوں کی دھلائی ہوتی ہے مشین کے ذریعے سے ہفتے میں 3 مرتبہ تقریباً، ہر دن کے بعد، اور 4 گھنٹے کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور اتنی بڑا سوا لگا دیتے ہیں اسے، یا ران میں لگتا ہے یا یہاں پہ گردے میں لگتا ہے. واللہ عجب سی ایک عجیب سی ایک زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ان مریضوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے. وہ مخصوص چیزیں کھا سکتے ہیں بس، ہر چیز نہیں کھا سکتے، مخصوص چیزیں، بہت گنی چنی چیزیں ہیں بس. اب جب نوالا منہ بھر کے کھاتے ہو نا اسے ماشاءاللہ، تو ان لوگوں کو بھی یاد کر دیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرح منہ بھر کے نوالا نہیں کھا سکتے. اگر کھاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یا بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں. ان مریضوں کو جا کے دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں، دل ان کا فیل ہو چکا ہے، مشینوں کے ذریعے سے وہ بےچارے ان کا دل دھڑک رہا ہے، ہر طرح سے مشینیں لگی ہوئی ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اپنے سر کو بھی نہیں کھجا سکتے وہ لوگ، وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ان لوگوں کو جا کے دیکھیں جو پاگل خانوں میں رہتے ہیں، ان کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کو جا کے دیکھو کیا زندگی ہے. معافن فی جسدہ، یہ بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے. اور آخر میں عند قوت یوم، اس کے پاس آج کے دن کا خرچ موجود ہے. قوت یوم، آپ کے ایک دن کا خرچ 50 ریال ہے، آپ کی جیب میں 50 ریال یا 60 ریال ہے، بے آپ دنیا کے تو بادشاہ ہے میرے بھائی، سارے دنیا آپ کے قدموں میں پڑی ہے، فکر کس چیز کی آپ کو؟ ارے کل کیا ہوگا؟ جب کل آئے گا، جس نے آج ہی دیا تو وہ کل بھی دے گا، جس نے آج آپ کو بھوکا نہیں مارا وہ کل بھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، اپنے آج اور کل دونوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے منہ بھرنے کے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بات حرام کے کھانے کی ہو رہی ہے، ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے، اور تو ان کے خادم نے کوئی کھانا لے کے آئے، وہ کھانا کھا لیا، ایک لقمہ کھایا صرف ایک لقمہ. تو پھر باتوں بعد میں پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو اس شخص نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کہانت کرتا تھا. کہانت جانتے ہیں، غیب کی خبریں دینا، کہانت کرنا. تو میں نے کہانت کی کسی قوم کے لیے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب وہ میرے کچھ ہدیہ لے کے آئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً الٹے کرنے کی کوشش، لقمہ کو نکالنے کی کوشش کی، اور جب نہ نکلا، کیونکہ روزے دار کا پیٹ پہلے سے ویسے خالی ہوتا ہے، تو اپنی انگلی منہ میں ڈال کر مشکل سے اس لقمہ کو نکال دیا بڑی تکلیف کے ساتھ. اس کے خادم کو ترس آیا اور شفقت آئی اور عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں، ایک لقمے کی ہو تو بات ہے، ایک لقمے کی ہو تو بات ہے. صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا میں وہ بھی نکال دیتا، ایک حرام لقمہ میرے پیٹ میں کیسے جائے گا. اور ہم لوگوں کے پیٹوں میں اس لقمے نکال کے اپنے بچوں کے پیٹ میں بھرنا چاہتے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ وہ امت کے صدیق تھے رضی اللہ عنہ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دے دی تھی، ابوبکر فی الجنہ، ہمارا کیا حال ہے؟ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحسن الى جارك تكن مؤمنا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اچھا رہن سہن رکھو، اس کا حال پوچھا کرو. احسن لفظ احسن ہے، اور احسن ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر خیر موجود ہے. اپنی پڑوسی کے لیے خیر خواہی کرتے رہو، تکن مؤمنا، یہ ایمان کی نشانی ہے. کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے، احسان سے پیش آتا ہے تو اس شخص کا ایمان ہے، اور اگر وہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کافر نہیں ہے. وہ بے ایمان کا معنی یہ نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہے، کافر ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، لیکن اس کا ایمان ضرور کم ہوا ہے. ایمان کم ہوا تو اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر راہ پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اکرام کرے، احسان سے پیش آئے. اور دوسری روایت میں آیا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جانتے ہیں میرے پڑوس میں ہے کون سب سے پہلے؟ ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ والا پڑوسی کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. عیدوں پہ جا کے شاید ملاقات ہوتی ہو، وہ بھی عید نماز پہ، کبھی اس کے پاس گئے، کبھی اس کے لیے ہدیہ دیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کا حال پوچھا، اس کے بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی وہ آپ سے مانگے گا نہیں، میں بتا دوں آپ کو، ڈرو نہیں، بس وہ ڈرتے پوچھیں گے تو مانگ ہی لے گا وہ. نہیں میرے بھائی، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور آپ کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کب پوچھا اور کب اس نے منہ کھول کے کہا مجھے دو؟ آپ کے پوچھنے سے احسان ہے، اور اس غلط فہمی سے آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تو یاد رکھیں اپنے ایمان کا تھوڑا جائزہ لے لیں، کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل ضرور ہے. چوتھی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ احب الی الناس ما تحب لنفس کا تکن مسلما، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو، تم مسلمان ہو گئے. یہ اسلام کی نشانی ہے. دوسری روایت میں ایمان کا لفظ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کرے. میں کیا پسند کرتا ہوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم سب کوئی نہ کوئی چیز تو پسند ضروری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وہی چیز جو اپنے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے پسند ہے کہ میں جب اپنے بھائی کے پاس جا کے گھر میں دروازے کو دستک دوں تو وہ مجھے فوراً آ کے ملے. مجھے پسند ہے کیونکہ انتظار مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا انتظار. لیکن جب وہ میرے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، تو پھر میں بیٹے کو کہتا ہوں کہہ دو وہ سو رہا ہے، یا تھوڑی دیر انتظار کرو، بیٹھا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، ڈرامہ ختم ہوگا تو جائے گا ملنے کے لیے. اسے بڑی مشن میں ہے نا بیچارہ، وہ مشن پورا ہوگا، اب ایک دو سین چلا جائے گا تو کیسے جا سکتا ہے وہ. جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کے بھائی کو بھی پسند ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی جگہ کا کوئی مسئول بنایا ہے اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, اگر آپ کو پسند نہیں کہ جب آپ اپنی حاجت لے کے کسی کے پاس جائیں اور آپ کی یہ حاجت جو ہے یہ جینون ہے, یہ آپ کا حق ہے, یعنی جس کے بعد آپ جا رہے ہو آپ ایسا نہیں کرو, اس کی ڈیوٹی ہے اور آپ کا حق ہے. اگر آپ کو پسند ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور آپ کا یہ حق آپ کو دے دے, تو آپ کے بھائی کو یہی پسند ہے. ہم کیوں دیکھتے ہیں, آپ کسی آفس میں جاتے ہیں بل دینے کے لیے یا کوئی کسی اور گھر سے جاتے ہیں تو کلرک صاحب جو ہے وہ بزی ہیں, بیٹھے ہیں, کسی دن بزی ہیں, ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے, حال پوچھا جا رہا ہے اور بیچارہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ فائل لے کے آگے کھڑا ہے بیچارہ. اب یہ جب تک دیکھے گا نہیں, سائن نہیں کرے گا, آگے نہیں بھیجے گا تو آگے اگلے کے پاس بھی جانا ہے, ابھی فائل صرف یہاں پہ آگے بھی جانی ہے, ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ارے یار سنا کل میچ کا کیا ہوا, ارے فلاں نے چھکا لگایا, دیکھ اس نے کیسے مس کر دیا, اس نے کیا کر دیا. اور وہ اپنی بات میں مگن ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایک لمحہ جو یہ یہاں پہ صرف کر رہا ہے اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے, مفت نہیں لے رہا. آٹھ گھنٹے اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں, آٹھ گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں, تو اس میں اگر آپ بعض لمحے سے ضائع کر دیے تو آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں, ضرورت کے لیے آپ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, جب آپ فارغ ہوں, جب لمبی لائن نہ لے جو آپ کے سامنے, جب آپ کو موقع ملے, کھانے کا آپ کو فرصت ملتی ہے, کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے آتے ہیں, وضو کے لیے نماز کا تھوڑا وقت ملتا ہے, نماز کا اگر پندرہ منٹ ملتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگا کے آتے ہیں, الغرض بیٹھے ہوتے کرسی کے اوپر دنیا پوری تنگ ہو جاتی ہے, سینہ تنگ ہے ان پر, بار بار گھڑی کو دیکھتے کب جان چھوٹتی ہے. کس چیز سے جان چھوڑانا چاہتے ہو؟ اس نوکری سے؟ لاکھوں لوگ اس نوکری کے لیے ترستے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لاکھوں لوگوں میں سے اور یہ نوکری عطا فرمائی ہے اور تم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. نہیں, نوکری سے نکلنا چاہتا, ڈیوٹی سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں. تو دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ اگر نوکری کریں تو بہترین طریقے سے کریں, ورنہ کے لیے چھوڑ دیں جو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ بعض نمونے ہیں اور ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر واللہ دل بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آخر میں پانچویں نصیحت, ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے یا جو بنیاد ہے وہ آپ سب نے آخر میں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تکفر الضحک, اور زیادہ نہ ہنسنا. کیوں؟ فإن کثرت الضحک تمیت القلب, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. دل بھی مر جاتا ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہے جب دل مرتا ہے تو انسان ہی مر جاتا ہے. دل دو طریقے سے مرتا ہے, ایک تو اس کا فزیکل ڈیتھ, اس کی حرکت ختم ہو جائے, مر گیا تو انسان مر جاتا ہے, اور یہ موت اس موت دل کی موت سے زیادہ بہتر ہے جو معنوی موت ہے, کہ فلاں کا دل مر چکا ہے, اب اسے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے, آپ تو اس سے بہتر تھا وہ پہلے ہی مر جاتا, اس کی دل پہلے ہی رک جاتا. کیونکہ جب وہ شر پسند ہو چکا ہے اور اس بھی دل میں اگر شر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے, تو پھر وہ اس سے پھر آپ شر کی توقع کر سکتے ہیں, اور جب وہ شر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں شر ہی لکھا جاتا ہے, اور پھر ہر اس کے بعد وہ شخص ہر قول اور ہر عمل کے حساب کے لیے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس نے ہر شر کا حساب دینا ہے. شریعت ہنسنے سے منع نہیں کرتی, یاد رکھیں, ہنسنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں ہمیں سمجھایا گیا ہے, ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں, حج کیسے ہم سمجھایا گیا ہے, جس طرح سے ہمیں عبادات سمجھائی گئی ہیں. یہ دین کامل دین ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے, رحمت العالمین سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس میں ہمیں آداب بھی سکھائے گئے ہیں, کھانے کے آداب کیا ہیں, پینے کے آداب کیا ہیں, اٹھنے کے آداب کیا ہیں, بیٹھنے کے آداب, چلنے کے آداب, یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے بستری کے آداب کیا ہے, سب کچھ سکھایا گیا ہے. قضاء الحاجت کے آداب کیا ہے وہ بھی سکھایا گیا, استنجا کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے ہمیں, ہنستے کیسے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا تھا، مسکراتے تھے، کہہ نہیں لگاتے تھے، اور بار بار ہنسنا، بار بار ہنسنا، بار بار ہنسنے سے، کثرت سے ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی. اور دل جسم کا وہ حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر دل ناکارا ہو جائے تو سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ ناکارا ہو جائے سارا جسم ناکارا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. تو پورے اعمال جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں، جس میں سے محرمات کا اجتناب کرنا، اس کے بعد قناعت، پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، مسلمان بھائیوں کو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا، اور جو اپنے پسند ان کے لیے پسند کرنا، یہ تب ممکن ہے جب دل پاک اور صاف ہو، جب دل اچھا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن کوئی مال اور کوئی بچہ کام نہ آئے گا، الا یہ کہ جو شخص قلب سلیم کے ساتھ آیا، تو قلب سلیم ہی نجات کا ذریعہ ہے. اور آخر نصیحت کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایک جوان کو میں نے نصیحت کی تھی پچھلے دنوں میں، بعض ساتھیوں نے گزارے کہ میں دوبارہ یہ بات سنا دوں. ہمارے جوان، خیر تو موجود ہے الحمدللہ ہمارے جوانوں میں، لیکن جذبات ہیں، جذبہ ہے، جوانی کا جوش ہے، بعض اوقات وہ نصیحت کو صحیح طریقے سے شاید سمجھ نہیں سکتے، لیکن خیر موجود ہے الحمدللہ. عمومی طور پہ ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا، تو نماز عشاء کی نماز ہو گئی، اور اس ہاسپٹل میں اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی تھی. مجھے دیر ہو گئی تھی، عشاء کا وقت ہو گیا. جب میں مسجد کی طرف آیا اس ہاسپٹل میں، تو وہاں پر نماز ہو چکی تھی، دوسری جماعت کا وقت ہو گیا تھا. دوسری جماعت کے لیے ابھی بعض لوگ بیٹھے تھے، تو جو دوسری جماعت تھی اس کے لیے جو امام تھا وہ آگے کھڑا تھا، اور میں جا کے اس پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کے امام کے فوراً پیچھے جو ہے سائڈ پہ. دو صفحے بنی، مسجد چھوٹی تھی، باقی جو لوگ بعد میں آئے تو وہ ہمارے سامنے امام کے ساتھ، امام کے ساتھ صف انہوں نے باندھ لیا، کوئی پیچھے جگہ نہیں تھی. اور یہ شرعاً جائز ہے کہ اگر جگہ نہ ہو تو آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا، جب میں نماز سے پہلے فارغ ہو گیا، کیونکہ اس جوان کی نماز جو میرے سامنے کھڑا ہوا ذرا دیر سے آئی، اس نے ایک دو رکعت بعد میں پڑھنی تھی، تو میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اچانک میری نظر جب وہ جوان سجدے میں گیا سامنے پڑی، تو اللہ عجب سی بات تھی، والله مجھے بہت شرمندگی ہوئی، بہت شرم آئی مجھے کہ اس شخص کہ جو کمر کے نیچے والا حصہ ہے وہ ظاہر ہو گیا، بالکل واضح تھا. جب نماز سے فارغ ہوا وہ چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا، اسے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا تھا. اچھا، عجب بات دیکھیں، اس کوٹ کے آخر میں ایک یعنی وہ دو حصے سے کٹا ہوتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اٹھ سکیں بیٹھ سکیں، یعنی اس کے باوجود بھی اور وہ کوٹ جانتے گھٹنے تک ہوتے تقریباً. اچھا، باہر گیا، میں نے اسے مصاحبہ کیا، اپنا تعارف کروایا، اور اس کا تعارف لیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کچھ ذخیرہ، آپ نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اب آپ جب سجدے میں گئے تھے تو آپ کے جو ستر ہے وہ ذرا نظر آ گیا تھا، تو آپ اللہ کچھ ذخیرہ، ابھی میں بات پوری نہیں کی، میں نے کہتے ہیں بھائی کمر کے نیچے والا ایسا ستر ہے نہیں، مفتی صاحب بن گئے فوراً. یہ کسی نے کہا کہ وہ ستر ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ کمر کے نیچے والا حصہ سے بھی نیچے جو میں نے دیکھا ہے، اور اللہ نہ کرے جو میں نے دیکھا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں، مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا دیکھا ہے میں نے، اور آپ یہ کہیں کمر کے نیچے والا حصہ، مجھے یہ بتا. وہ شخص سعودی تھا، اور یہاں پہ سعودی جو ہے ماشاءاللہ جانتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں، پرائمری کلاس ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا نماز میں ستر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے، ناف سے اوپر سے گھٹنے کے نیچے. تو میں نے کہا اگر آپ ناف سے ایک لائن کھینچیں اور پیچھے لے کے جائیں تو پھر کمر کے نیچے والا حصہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ناف سے اوپر یا ناف سے نیچے ہے؟ اسے کوئی بات نہیں سنی، چلا گیا غصے میں. جلدی میں نے اتنے یہ کہہ دیا کہ نماز دوبارہ پڑھ لیا، کیونکہ آپ کا ستر جو ہے وہ نظر آ گیا تھا. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پینٹ کو اگر باندھنا ہے تو کمر کے نیچے والے حصے پر وہیں باندھنا ہے؟ یہ پینٹ ہم نے بھی پہنی تھی، میڈیکل کے زمانے میں ہم بھی پہنتے تھے، پتہ نہیں وہ ہمیں پہننا نہیں آتا تھا یا آج پتہ نہیں وہ پینٹیں کوئی نئی ایجاد ہو گئی ہیں جو صرف بیچارے بنی اس لیے گئی کہ وہ کمر پہ انہوں نے لٹکنی ہے بیچاروں نے، پینٹ یوں لگتی ہے جو منتے ترلے کر لے گی اللہ کے لیے مجھے تھوڑا سا اوپر کر لے، وہ گرنے والی ہے بیچاری. بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں، آپ خود ذرا غور کر جب نماز پڑھتے ہیں، بعض جوان ہمارے، اچھا جوان دور کی، وہ بعض سفید داڑھی والے آتے ہیں، شرم آتی ہے مجھے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہی کافی ہے جوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں. پینٹ بالکل نیچے، مشکل سے پتہ نہیں کیسے کھڑی، اور والله عجب بات ہے کہ چلتے چلتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں گر نہ جائے. ابھی شرم مجھے آ رہی ہوتی ہے، ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ پینٹ گرے گی کرے گا کیا بےچارا، لیکن وہ بےچارے عادی ہو چکے ہیں. دیکھا عادت بڑی عجیب سی بری مرض ہے والله کہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں. اچھا اے سی چل رہا تھا، ٹھنڈک تھی، اب اس شخص کو ٹھنڈک بھی نہیں لگی، اب کپڑا ہٹ گیا، اسے پتہ ہی نہیں والله عجب سی بات ہے. بھائی آپ کو تھوڑا سا کپڑا جہاں سے اوپر ہوتا ہے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن بات ٹھنڈک کی نہیں ہے، بات احساس کی ہے. جب احساس ہی مر جاتا ہے، جب بے حیائی جگہ کر لیتی ہے دل میں، تو پھر جسم کے احساس کہاں رہتا ہے باقی. تو بھائیوں سے، میرے جوان میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ جو لباس پہن رہے ہیں، لباس پہننے سے پہلے آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ ہے کون. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یاد رکھیں، آپ یہ کبھی نہ بھولنا. آپ جس گھرانے سے تعلق رکھیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ جہاں پر چلتے جہاں پہ جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسے انگلی کھڑی کر کے کہے دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے اور اس کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ رہی ہے؟ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری شرم ہے اتنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب جسم کا کوئی صرف نظر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی؟ عجب بات ہے واللہ. لیکن یاد رکھیں جوانوں میں خیر موجود ہے کہ وہ نماز تو اس نے پڑھی، دیکھیں نماز پڑھی اچھی بات ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھے وہ نمازیں اس کی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کب سے بیچارہ پڑھ رہا تھا. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا اللہ کو جزائے خیر دے میں انشاءاللہ احتیاط کروں، کتنی پیاری بات ہے، لیکن نہیں، فتویٰ بھی دینا ہے، ہٹ درمی بھی کرنی ہے، اپنی مرضی بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور ایک اور جوان، یہ بھی ایک نمونہ ہے، ہمارے سب برے نہیں ہیں، ایک دوسرا نمونہ بھی سن لیں. جب شدید بارش ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں، آپ نے دیکھا کہ کافی نقصان ہو جدہ میں، تو ایک ساتھی نے مجھے خاص فون کر کے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ اس جوان کے لیے دعا کریں. اور پھر اس نے جو مجھے بتایا جو اس نے دیکھا ہے، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور بس رونے والا تھا. اس نے کہا کہ جب سیلاب آیا، راستہ بند ہو چکا تھا اور ہم گاڑی دور پارک کی اور تقریباً 9 گھنٹے کے بعد گھر پہنچا پیدل، 9 گھنٹے مسلسل چلتا رہا اور پانی بعض اوقات گھٹنے سے اوپر، بعض اوقات ناف سے اوپر تک پانی تھا، اور کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہم، یعنی بڑی مشکل سے ہم نے وہ سفر طے کیا. ایک جگہ پہ ہم گئے، ہمارا جو پانی ارد گرد تھا، ہم پانی کے اندر سے جا رہے تھے، وہ ناف تک پانی تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش رک چکی تھی، لیکن ایک شخص، ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تھرماس ہے اور گرم دودھ، ہاتھ میں گلاس ہے، گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے جو وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کو گرم دودھ پلا رہا ہے. جب میں وہاں پہ گیا، اس نے مجھے گرم دودھ پلایا، تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی. اور اس وقت اتنی بھوک اور پیاس کی شدت تھی کہ اب تصور نہیں کر سکتے، بعض لوگ پانی کے لیے ترستے، اس دن بعض لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، 9 گھنٹے جو بھوکا پیاسا، آپ خود سمجھو اس کی کیا حالت ہوگی. اور اس مشکل ترین وقت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو گرم دودھ پلا رہا ہوتا ہے. سلام ہے اس ماں کو اور اس باپ کو جس نے اس بچے کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، اور سلام ہے اس جوان کو جس نے اس مشکل وقت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، اس نے کچھ کام تو کیا ہے. اور ہم سب اس جوان کے، ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں اور ایسے اچھے کاموں میں ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اچھے کام کر سکیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.